بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 11 جنوری 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں فضل شہزاد سیریز. یہ سیریز کل 14 جلدوں پر مشتمل ہے. آج ہم آپ کے لیے اس کی جلد نمبر 7 موت کا قہقہ پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں مظہر کریم ایم میر, اور یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org پر www.qurtaba.org. اب ہم سنیں گے کتاب کا پارٹ نمبر 1. جملہ حقوق بحق کے ناشران محفوظ ہیں. ناشران اشرف قریشی, یوسف قریشی, پرنٹرز محمد یونس تابع, ندیم یونس پرنٹرز لاہور. قیمت 10 روپے. صفحہ نمبر 3. مسلم اصفہانی کی کار تیز رفتاری سے کالے گلاب کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی, اور فیصل شہزاد اور ڈریکولا پچھلی نشست پر بے بسی کے عالم میں بیٹھے تھے, موت کا یقینی انتظار کر رہے تھے. اب اسے ان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے طور پر ہوشیاری برتنے کے باوجود ایک بار پھر مسلم اصفہانی کے پنجے میں پھنس گئے, اور انہیں یقین تھا کہ اس بار مسلم اصفہانی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں گولی مار دے گا. تھوڑی دیر کے بعد مسلم اصفہانی کی کار اس پرانے سے قلعے دما محل کے باہر پھاٹک میں داخل ہو گئی. مسلم اصفہانی کار کو اپنے مخصوص پورش کے ارد گرد دو مسلح گارڈ کے سامنے لے کر پہنچ گیا. جیسے ہی مسلم اصفہانی کی کار وہاں پہنچی, وہ دونوں چوکنا ہو کر معتدب ہوئے. مسلم اصفہانی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. وہ دونوں محافظ اس کے باہر آتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکے. بم سیکشن کے انچارج کو بلا. مسلم اصفہانی نے پھڑکانے والے لہجے میں ایک محافظ کو مخاطب کیا. وہ اتنی تیزی سے واپس دوڑا جیسے ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. مسلم اصفہانی کی نظریں پچھلی نشست پر قید ان تینوں پر جمی ہوئی تھی. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں کو کار سے باہر نکالنے کا رسک ہی نہیں لے گا, اور بم مار کر کار کے سمیت ہی ان کے پرختے اڑا دے گا. وہ ان سے بری طرح خوف زدہ تھا. اسے خطرہ تھا کہ اگر انہیں گاڑی سے باہر نکالا گیا تو کہیں پھر بچ نہ سکیں. حالانکہ بظاہر اس کا امکان نہ تھا, مگر اس کے باوجود اس نے ان کے خاتمے کے لیے اپنی قیمتی ترین کار کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کیا. تقریباً 5 منٹ کے بعد ایک نوجوان تیزی سے دوڑتا آیا. مسلم اصفہانی کے سامنے مؤدبانہ انداز میں چپ گیا. یہ بم سیکشن کا انچارج آصف تھا. اس کا سیکشن بموں سے بلڈنگیں, پل اور سڑکیں تباہ کرنے کا ماہر تھا. سنا آصف, میں چاہتا ہوں میری کار کو بم مار کر اڑا دیا جائے. مسلم اصفہانی نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا. آپ کی کار کو؟ آصف نے چوک کر کار کی طرف دیکھتے کہا. پھر اس کی نظریں پچھلی نشست پر موجود ان تینوں پر جم گئی. ہاں, ان تینوں کو کار سمیت ہلاک کرنا چاہتا ہوں, مسلم اصفہانی نے بے چین لہجے سے کہا. مگر باس, آپ کی کار تو بم پروف ہے. اسے خصوصی طور پر بم پروف بنوایا گیا ہے, آصف نے الجھے لہجے سے کہا. تم احمق ہو آصف, بم پروف تو یہ اس صورت میں ہوتی جب اس کے تمام شیشے بند ہوں گے, اور آج تو اس کی پچھلی نشست کھلی ہوئی ہے. مگر اسے تم بم سے اڑا سکتے ہو, مسلم اصفہانی نے اکھڑے لہجے سے کہا. مگر باس, اس صورت میں صرف کار کا اگلا حصہ تباہ ہوگا, پچھلے حصے کے شیشے چونکہ بند ہیں اس لیے بدستور وہ بم پروف رہے گا, آصف نے جواب دیا. وہ اس بات کا تو خیال مجھے آیا ہی نہیں. میں تو دراصل چاہتا تھا کہ ان شیطانوں کو کار سے نکالے بغیر موت کے گھاٹ اتار دوں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایک بار یہ کار سے باہر نکلے تو پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے, مسلم اصفہانی نے بے چین لہجے سے کہا. ایک صورت ہو سکتی ہے باس, آصف نے کہا. وہ کیا؟ مسلم اصفہانی چونک پڑا. میں بم سیکشن کے آدمی منگواتا ہوں, آپ پچھلی نشست کے شیشے کھولیں. میرے آدمی شیشہ کھولتے ہی بم کار کے اندر پھینک دیں گے, اور پھر یقیناً یہ تینوں کار سمیت اڑ جائیں گے, آصف نے کہا. تم انہیں جانتے بھی ہو؟ یہ مصیبت ہے کہ کار کے شیشے کھلتے ہی دروازے بھی کھل جائیں گے, اور پھر اس سے پہلے کہ تمہارے آدمی بم پھینکیں یہ کار سے باہر آ جائیں گے, اور نتیجہ ہوگا کہ کار تو تباہ ہو جائے گی مگر یہ بچ جائیں گے, مسلم اصفہانی نے جواب دیا. ایسی صورت میں باس, آپ مشین گن برداروں کو دونوں اطراف تعینات کر دیں. اگر یہ باہر نکلیں تو گولیوں سے انہیں چھنی کر دیا جائے, آصف نے کہا، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں اپنی کار کیوں تباہ کروں؟ مسلم اصفہانی نے کہا، اور پھر اس نے قریب کھڑے محافظ کو مخاطب کر کر کہا، چار مشین گن برداروں کو بلاؤ جلدی۔ بہتر جناب، مشین گن بردار نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تقریباً پانچ منٹ کے بعد چار مشین گن بردار آدمی تیزی سے دوڑتے مسلم اصفہانی کے پاس پہنچے۔ دو مشین گن بردار کار کی دائیں جانب کھڑے ہو جائیں اور دو بائیں جانب۔ جیسے ہی پچھلی نشست کے تینوں افراد باہر نکلے، انہیں گولیوں سے چھنی کر دیا جائے، اور سنو، کسی صورت میں بھی ان تینوں میں سے کوئی آدمی بچ کر نہ جائے، مسلم اصفہانی نے ان چاروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیے جناب، ایک گارڈ نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، ہم ان کے جسموں کو شہد کی مچھیوں کا چھتہ بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم پوزیشن سنبھالو، میں شیشے کھولتا ہوں، مسلم اصفہانی نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی اگلی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی نشست پر بیٹھتے ہی اس نے پچھلی نشست کا ایک بٹن دبایا اور پھر اس کے حلق سے ایک خوفناک کہا نکلا، اب تم تینوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں دیکھوں گا کہ اس بار تم کیسے بچ سکتے ہو، مسلم اصفہانی نے کہا لگاتے بڑے ہی پر فخر لہجے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ میں موجود ایک بٹن دبا دیا اور وہ سسٹم جس کی وجہ سے تینوں پچھلی نشست پر قید ہو گئے تھے خود بخود ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم بڑے بے چین انداز میں اپنے مخصوص کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ مسلم اصفہانی کو گئے کافی دیر ہو گئی، مگر اب تک نہ وہ خود آیا نہ ہی فیصل اور شہزاد آئے۔ وزیر اعظم کے خیال کے مطابق کافی زیادہ وقت گزر گیا اور اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں وہ پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، مگر سوائے انتظار کے وہ کیا کر سکتے تھے۔ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ انہوں نے تیزی سے میز پر پڑے ٹیلیفون کا ریسیور اٹھایا، پھر بٹن دبا کر پی اے سے رابطہ قائم کیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، رضا کاشانی کا نمبر جانتے ہو؟ وہی جو پرائیویٹ جاسوس ہے، وزیر اعظم نے پوچھا۔ یس سر، میری ڈائری میں ان کا نمبر نوٹ ہے، پی اے نے کہا، وہ جہاں بھی ہو انہیں ڈھونڈ کر ہم سے بات کرواؤ، وزیر اعظم نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر پی اے نے بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ رضا کاشانی آران کا مشہور پرائیویٹ جاسوس تھا اور پہلے ملٹری انٹیلیجنس میں تھا، مگر پھر وہاں سے استعفی دے کر اس نے پرائیویٹ جاسوسی کا لائسنس حاصل کر لیا۔ رضا کاشانی ان کا کلاس فیلو رہا تھا اور اس کے ساتھ ان کے بے تکلفانہ اور دوستانہ تعلقات تھے۔ رضا کاشانی بظاہر ایک بے پرواہ سا نوجوان نظر آتا تھا، مگر وہ بے جگر اور بہت ہی دلیر تھا۔ اس بے جگری اور دلیری نے اسے ایک مکمل جاسوس بنا دیا۔ انہیں اچانک ہی اس کا خیال آیا کہ وہ فیصل اور شہزاد کی مدد کر سکتا ہے۔ رضا کاشانی سے وہ کیوں نہ اس کے لیے درخواست کریں، انہیں یقین تھا کہ فیصل شہزاد کے ساتھ مل کر وہ کالے گلاب کی تنظیم کو ضرور بے نقاب کر دے گا۔ ابھی وہ سوچ بچار میں لگے تھے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ سر، رضا کاشانی صاحب آپ سے بات کریں گے، پی اے کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، بات کرواؤ، وزیر اعظم نے کہا۔ پھر ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ریسیور میں رضا کاشانی کی آواز گونجی۔ ہیلو جناب، واسطی صاحب، میں رضا بول رہا ہوں۔ رضا کاشانی کے لہجے میں اس کی فطری لاپرواہی شامل تھی۔ رضا، کیا تم فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس آ سکتے ہو؟ وزیر اعظم نے مسترب لہجے سے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ رضا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، اس لیے تو تمہیں بلا رہا ہوں، تفصیلات زبانی بتاؤں گا، بس جس قدر ممکن ہو تم اتنی جلدی یہاں پہنچو، وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں، رضا کاشانی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا۔ رضا کاشانی صاحب آ رہے ہیں، گیٹ پر اطلاع دو، جیسے پہنچے انہیں میرے پاس پہنچا دو، وزیر اعظم نے پی اے کو ہدایات دی اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ ذہنی طور پر قدرے مطمئن ہو گئے تھے اور پھر دس منٹ سے بھی پہلے وزیر اعظم کو رضا کاشانی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ وزیر اعظم کے بلانے پر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ 25-30 سال کا قدرے لمبے قد کا نوجوان تھا، جسم خاصا سڈول اور کثرتی دکھائی دیتا، سر کے بال گنگریالے تھے، بال کسی گھونسلے کی طرح الجھے ہوئے تھے۔ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا لباس صرف جسم چھپانے کے لیے استعمال کرنے کا عادی ہے۔ السلام علیکم، رضا کاشانی نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ رضا بیٹھو، وزیر اعظم واسطی نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے کہا۔ پھر مسافر کے بعد رضا کا شانی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. رضا میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے, مجھے یقین ہے کہ تم میرے اعتماد پر پورے اترو گے. وزیر اعظم واسطی نے براہ راست مطلب پر آتے کہا, فرمائیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کا اعتماد بحال رہے, رضا کا شانی نے لاپرواہی کے لہجے میں کہا. پھر وزیر اعظم صاحب نے کالے گلاب کی تنظیم اور ان کی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور اس کے بعد فیصل اور شہزاد کے بارے میں بتایا. تھوڑی دیر پہلے آنے والے ٹیلی فون کے متعلق تمام معلومات رضا کا شانی کو بتائیں. میں چاہتا ہوں تم غیر سرکاری طور پر فیصل اور شہزاد کی مدد کرو, ان کے ساتھ مل کر اس ملک کی دشمن تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو. وزیر اعظم نے کہا, خوب, مجھے ان دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں خوشی ہوگی. ایسے باصلاحیت بچے واقعی اچھے ساتھی ثابت ہوں گے, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں. رضا کا شانی نے کہا, سمجھ نہیں آتی آخر انہیں کیا ہوا, مسلم اصفہانی نے لینے گیا اور اب آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, نہ خود آیا نہ اس کی طرف سے کوئی اطلاع, وزیر اعظم نے بے چین ہوتے کہا. اور پھر اس سے پہلے کہ رضا کا شانی کوئی بات کرتے میز پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور وزیر اعظم نے چھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا. کار کی پچھلی نشست پر قید ہوتے ہی فیصل اور شہزاد کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے. مارے گئے, اب تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے, فیصل نے رو دینے والے لہجے سے کہا. بظاہر تو آثار ایسے ہی نظر آتے ہیں, مگر اس میں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں, اگر ہماری موت مسلم اصفہانی کے ہاتھوں لکھی ہے تو پھر اس سے بچنا ممکن نہیں, دوسرے صورت میں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, شہزاد نے کہا. چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان عمارت سے نکل کر مسلم اصفہانی کے پاس آیا اور پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے. ان کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بحث میں الجھے ہوئے ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مسلم اصفہانی نے محافظ کو ایک بار پھر کوئی حکم دیا, وہ ایک بار پھر دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا اور جب واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ چار کبھی ہیکر اور کرپ چہروں والے افراد تھے. ان چاروں نے مشین گنیں سنبھال رکھی تھی. لو بھائی فیصل, تیار ہو جاؤ, ڈرامہ شروع ہونے والا ہے, شہزاد نے ان مشین گن برداروں کو دیکھتے کہا اور فیصل کا رنگ اور زیادہ زرد پڑ گیا. مسلم اصفہانی نے ان چاروں کو کوئی حکم دیا, پھر تیزی سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر کار کے گرد پھیل گئے. ان میں سے دو کار کے دائیں طرف اور دو بائیں طرف کھڑے تھے. انہوں نے مشین گنیں سیدھی کر لی. ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی لمحے کار پر گولیاں برسانے کے لیے تیار ہیں. پھر مسلم اصفہانی نے تیزی سے قدم اٹھائے اور کار کی طرف بڑھ گیا. میرا خیال ہے اب یہ ہمیں اس قید سے رہائی دلائے گا اور پھر جیسے ہی ہم کار سے باہر نکلیں گے ہم پر گولیوں کی بارش ہو جائے گی, شہزاد نے کہا. میں تو نہیں نکلوں گا کار سے, فیصل نے فیصلہ کن لہجے سے کہا. پھر وہ کار کے اندر ہمیں گولی مار دیں گے, شہزاد نے کہا. آقا آپ بے فکر رہیں, اگر یہ ایک بھی گولی چلائیں تو میرا نام بدل دینا. طویل خاموشی کے بعد ڈریکورا نے پہلی بار کہا, ارے تم بھی بول پڑے, میں تو سمجھا تھا کہ خوف نے تمہیں گونگا بنا دیا. موت کے منہ میں پہنچ جانے کے باوجود شہزاد کا یہ اطمینان قابل دید تھا. واقعی اطمینان اس کی بے پناہ دلیری کی دلیل تھی. مسلم اصفہانی اس دوران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے فقریہ کہا لگایا جو ان کے کانوں میں گونج گیا, اب تم تینوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, دیکھوں گا کہ اس بار تم کیسے بچو گے. مسلم اصفہانی کا لہجہ بے حد فقریہ تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر موجود ایک بٹن دبایا. اس بٹن کے دبتے ہی نہ صرف کار کے پچھلے دروازے کھل گئے بلکہ دونوں نشستوں کے درمیان موجود مضبوط شیشہ بھی سر کی آواز پیدا کرتا ہوا دونوں نشستوں میں سے غائب ہو گیا. دوسرے معنوں میں وہ تینوں اس قید سے آزاد ہو گئے تھے, مگر اب ان کی موت یقینی تھی. مسلم اصفہانی نے بٹن دباتے انتہائی تیزی سے ان کو کار سے باہر نکالنا چاہا, مگر شاید یہ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس سے زیادہ پھرتی اس کی پچھلی طرف نشست پہ بیٹھے ہوئے ڈریکولا میں ہے. جیسے ہی درمیانی نشستوں کے درمیان کا شیشہ غائب ہوا, ڈریکولا کا بازو بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا, اگلی نشست پہ بیٹھے مسلم اصفہانی کی گردن کے گرد لپٹ گیا. اس کے ساتھ ہی ڈریکولا نے بازو کو زور سے جھٹکا دیا, مسلم اصفہانی کا سر پیچھے کی طرف کھچتا چلا آیا. وہ جال میں بسے پرندے کی طرح ڈریکولا کے ہاتھوں میں پھڑکنے لگا. اسے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر ڈریکولا کا بازو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا, مگر اسی لمحے ڈریکولا نے بازو کو ایک اور جھٹکا دیا. مسلم اصفہانی کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ گیا, اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں, اس کے منہ سے گٹی گٹی چیخیں نکلنے لگی. اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دیں, ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. ٹرک والا نے غراتے ہوئے لہجے سے کہا. مسلم ثانی نے بے اختیار ہاتھ کا اشارہ کر کے کار کے باہر کھڑے مشین گن پرداروں کو ہتھیار پھینکنے کا اشارہ کیا. ڈریکولا نے یہ سب کام انتہائی پھرتی سے کیا. مشین گن بردار حیرت سے پلکیں چھپکاتے رہے اور پھر اپنے چیف باس کی حالت دیکھ کے انہیں ہتھیار پھینکتے ہی بنا. تم سب پیچھے ہٹ جاؤ کافی دور ورنہ تمہارا چیف باس ابھی لاش میں تبدیل ہو جائے گا. شہزاد نے چیخ کر باہر موجود محافظوں سے کہا. وہ سب تیزی سے پیچھے ہٹ گئے. ڈریکولا اسے پچھلی نشست پر کھینچ لو, میں ڈرائیونگ سیٹ پر جاتا ہوں, ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے, شہزاد نے ڈریکولا کو مخاطب کر کے کہا. نہیں باس, اس کو اسی جگہ پر رہنے دو. ہاں البتہ میں اسے کھسکا کر ساتھ والی سیٹ پر لے جاتا ہوں, آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں, ڈریکولا نے کہا اور شہزاد نے اس کی تائید میں سر ہلایا. واقعی ڈریکولا کی بات درست تھی, پچھلی نشست پر مسلم اصفہانی کو کھینچنے کی صورت میں صورتحال بدل سکتی تھی. کار کے شیشے چڑھا دو اور دروازہ بند کرو, پھر یہ کار بم پروف ہو جائے گی, شہزاد نے فیصل سے کہا. فیصل نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف سے دروازہ بند کیا اور شیشہ چڑھایا. پھر ڈریکولا نے مسلم اصفہانی کو اسی حالت میں گھسیٹ کر ساتھ والی نشست پہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ اسی کی طرف پچھلی نشست پر آ گیا. شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے اس کا شیشہ چڑھایا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. دوسرے لمحے کار اس نے اسٹارٹ کر دی اور تیزی سے اسے بیک کرتا اسی راستے پر لے اڑا جدھر سے وہ کار اندر آئی. ان کے کار مڑتے ہی محافظ تیزی سے ان کے پیچھے لپکے, مگر اب سب کچھ بے سود تھا. ایک تو کار اب ایسی صورتحال اختیار کر چکی تھی کہ اس پر کسی بم کا بھی کوئی اثر نہ ہوتا اور نہ ہی فائرنگ کام آتی, دوسری بات یہ کہ ان کا چیف باس مسلم اصفہانی اس میں مقید تھا. اور پھر جلد ہی کار ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر پہنچ گئی. دروازے پر موجود گارڈز نے چیف باس کی کار کو دیکھتے ہی دروازہ فوراً کھول دیا اور شہزاد شاہی کی آواز سے کار بھگاتا ہیڈ کوارٹر سے باہر آیا. مسلم اصفہانی ابھی تک ڈریکولا کے بازو میں بے بسی سے لٹکا ہوا تھا. اب پتہ چلا مسلم اصفہانی کے مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے, شہزاد نے مسکراتے کہا اور مسلم اصفہانی کا چہرہ اور بگڑ گیا. ابھی ان کی کار ہائی وے پر دوڑ رہی تھی کہ اچانک تین کاریں انتہائی تیزی سے مختلف سمتوں سے لپکتی آئیں. انہوں نے ان کی کار کو گھیر لیا. گھیرا اتنا تنگ تھا کہ شہزاد کو مجبور ہو کے کار روکنا پڑی. پھر ان کی کار میں سے چھ درست چہروں والے مسلح افراد تیزی سے نیچے اترے. انہوں نے شہزاد کی کار کو گھیر لیا. اس میں سے ایک نوجوان نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ کار کے اگلے ٹائر کی طرف کیا اور دوسرے ہی لمحے ریوالور سے شعلہ لپکا اور کار کا وہ حصہ بیٹھتا چلا گیا. آنے والے نے کار کا ٹائر پنچر کر دیا. ظاہر ہے اب شہزاد کار کو آگے نہیں لے جا سکتا تھا, مگر اب تک ترپ کا پتہ ان کے ہاتھ میں تھا, ان کا چیف کار میں موجود تھا. اور پھر آنے والوں نے ایک اور حرکت کی, انہوں نے ایک کار میں سے ایک سلینڈر نکالا. اس سلینڈر کے دبانے پر کسی دھات کی بنی جو کو ٹوپی سی اس پر چڑھی ہوئی تھی وہ تیزی سے سلینڈر کار کے قریب لائے. پھر اس میں سے وہ ٹوپی سلینڈر کے دہانے سے اتاری اور دوسرے رمے انہوں نے سلینڈر کار کے دروازے کے شیشے کی طرف کر کے سلینڈر کا ہینڈل کھینچ لیا. سلینڈر میں سے سفید رنگ کے سیال مادے کی پوار نکلی اور کار کے شیشے پر پڑی. اور پھر شہزاد اور فیصل یہ دیکھ کے حیران رہ گئے. جیسے ہی پوار شیشے سے ٹکرائی شیشہ پانی کی طرح بہ گیا. اب شہزاد کے رخ پر شیشہ غائب تھا. اور پھر اس سے پہلے کہ شہزاد کوئی کام کرتا ان میں سے ایک نے پھرتی سے ہاتھ ڈال کر گیٹ کھولا اور چپٹ کر شہزاد کو باہر گھسیٹ لیا. خبردار اگر تمہارا چیف باس میرے قبضے میں ہے, ڈریکولا نے چیخ کر کہا, مگر اس لمحے پچھلے دروازے کے شیشے پر وار مار کے اسے غائب کر دیا. پھر شہزاد کی طرح انہوں نے فیصل کو بھی گھسیٹ لیا. اب ڈریکولا اور مسلم اصفہانی کار کے اندر رہ گئے. ڈریکولا پچھلی نشست پر اس کا بازو ٹکائے ہوئے تھا, مسلم اصفہانی اگلی نشست پر. حملہوروں نے کار کو چاروں طرف سے گھیرا. اچانک ایک آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا اس کے ہاتھ میں ایک باریک سی سوئی موجود تھی. اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر وہ سوئی ڈریکولا کی پشت میں گھوپ دی. ڈریکولا کو پتا نہ چلا کیونکہ اس کی پشت تھی اور سوئی جسم میں گھستے ہی ڈریکولا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو. اس کا بازو جو مسلم اصفہانی کی گردن میں حمائل ہوا ہوا تھا بے جان ہو کر خود بخود لٹک گیا. مسلم اصفہانی جھٹکا کھا کے اچھل کر دروازے سے باہر نکلا. وہ بڑی تیزی سے اس گاڑی سے ہٹ گیا تھا. ان تینوں کو بھون ڈالو, ابھی اور اسی وقت مسلمہ سوہانی نے حفاظ بحال کرتے کہا، اور جن دو افراد نے اپنے بازو میں شہزاد اور فیصل کو جکڑا تھا انہوں نے انتہائی تیزی سے دونوں کو دور دھکیلا، اور پھر دوسرے آدمیوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالور سیدھے کیے۔ شہزاد اور فیصل دونوں کی جان پہ بنی تھی، نیچے گرتے ہی وہ کسی بندر کی طرح اچھلے، اور دوسرے ہی لمحے وہ قریب موجود کار کی چھت کے اوپر سے ہوتے کار کی دوسری طرف جا گرے۔ آنے والے کار سے تیزی سے دوسری طرف گھومے، مگر اسی لمحے وہ کار کی دوسری سمت سے موت کے کہہ کہے گونجے۔ چاروں آدمی وہیں سڑک پر تڑپنے لگے، اور باقی دو آدمی بڑی پھرتی سے دوسری کار کی طرف بھاگے۔ مسلمہ سوہانی نے جھپٹ کر ایک کار میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کار پر فائرنگ شروع کر دی جس کے پیچھے شہزاد اور فیصل چھپے تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں اطراف سے گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر اچانک ان دونوں کی پشت پر موت کا کہکہا گونجا، اور ان دونوں کی چیخوں سے فضا گونج اٹھی۔ آنے والے چھ کے چھ افراد ختم ہو گئے تھے۔ یہ کارنامہ فیصل نے انجام دیا۔ وہ شہزاد کو فائرنگ میں مصروف دیکھ کر کھسکتا ہوا کار کے نیچے سے کھسکا، اور پھر کھسک کھسک کر دوسری کار کے نیچے سے ہوتا ہوا ان دونوں کی پشت پر آ نکلا، اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور نے ان دونوں کو موت کی وادیوں میں پہنچا دیا۔ دراصل وہ دونوں جس کار کی آڑ میں پہنچے ہوئے تھے، اس کار میں مشین گن اور ریوالور سیٹوں پر پہلے سے پڑے تھے، چنانچہ شہزاد نے مشین گن پر قبضہ کیا اور فیصل نے ریوالور اٹھا لیا تھا۔ ان حملہ آوروں کے مرتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھے اور اس کار کی طرف دوڑے جس کے پیچھے مسلم اصفہانی چھپا تھا، مگر جب تک وہ وہاں پہنچے وہ غائب تھا۔ کار کے اس طرف گھنی جھاڑیاں تھیں، شاید مسلم اصفہانی صورتحال کو بھانپتے ہوئے رائے فرار اختیار کر گیا۔ اصفہانی تو نکل گیا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے اور ساتھی یہاں آ جائیں، شہزاد نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مسلم اصفہانی کی کار کی طرف لپکے جس میں ڈریکولا اسی طرح دونوں بازو اگلی نشست پر لٹکائے بے حس حرکت بیٹھا تھا، جس کی پشت پر وہ سوئی ابھی تک موجود تھی۔ شہزاد نے جیسے ہی سوئی باہر نکالی، ڈریکولا نے ایک جھرجھری لی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ حملہ آور یقیناً چینیوں کے مخصوص طریقہ علاج آکیوپنکچر کے ماہر تھے، کیونکہ اس نے ڈریکولا کی پشت پر ایک ایسی رگ میں سوئی اتار دی کہ جب تک سوئی ڈریکولا کے جسم میں رہی اس کا تمام جسم بالکل بے حس و حرکت رہا، مگر سوئی باہر نکلتے ہی دوران خون درست ہو گیا اور اس کے جسم نے دوبارہ حرکت شروع کر دی۔ آؤ ڈریکولا جلدی سے نکل چلے، شہزاد نے ڈریکولا کو مخاطب کر کر کہا۔ وہ تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر وہ تینوں حملہ آوروں کی ایک کار میں گھس گئے۔ اس بار ڈریکولا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اور دوسرے ہی لمحے کار رائفل میں سے نکلنے والی گولی کی طرح آگے بڑھی۔ وزیر اعظم نے جیسے ہی ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا، پی اے کی معتبانہ آواز ان کے کانوں میں گونجی، سر پاکستانی جاسوس پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پر موجود ہیں، اوہ انہیں فوراً اندر میرے پاس لاؤ جلدی، وزیر اعظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھا۔ وہ پہنچ گئے کاشانی، وزیر اعظم نے ریسیور رکھ کر مسرت بھرے لہجے سے کاشانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کاشانی مسکرایا، چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور فیصل شہزاد اور ڈریکولا کمرے میں داخل ہوئے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اس لیے کاشانی بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں ان پر جمی تھیں، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ خوش آمدید دوستو، وزیر اعظم نے کہا، مسلم اصفہانی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کرتے کہا، نہیں جناب وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، شہزاد نے جواب دیا۔ یہ رضا کاشانی ہے، یہاں کے مشہور پرائیویٹ جاسوس اور میرے دوست، اور وزیر اعظم نے رضا کا تعارف کرواتے کہا۔ پھر جواب میں فیصل اور شہزاد نے اپنا اور ڈریکولا کا تعارف کروایا، اور پھر رسمی کلمات کے بعد وہ صوفوں پر بیٹھے۔ مسلم اصفہانی صاحب کو آپ نے ہمیں یہاں لانے کے لیے بھیجا تھا؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہاں کیوں، وہ آران کی سیکرٹ سروس کا چیف ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ تو پھر یہ سن لیجئے کہ مسلم اصفہانی صاحب کالے گلاب کے چیف باس بھی ہیں، شہزاد نے جواب دیا۔ وزیر اعظم اور ارتا کاشانی یہ اونچلے جیسے ان کے سروں پر بم گر پڑے ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم نے حیرت سے بوکلائے بے لہجے سے کہا۔ ہم درست کہہ رہے ہیں جناب، شہزاد نے جواب دیا۔ پھر اس نے پوری تفصیلات کے ساتھ آران کے ایئرپورٹ پر اترنے سے لے کے اب تک کے حالات بتائے۔ وزیر اعظم نے اور رضا کاشانی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی باتیں سنی، جیسے فیصل اور شہزاد الف لیلہ کی کوئی طلسماتی کہانی سنا رہے ہوں۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، میں تصور نہیں کر سکتا کی غداری اس انتہا کو پہنچ گئی. وزیر اعظم نے بجھے لہجے میں کہا, ہاں واقعی اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ویسے آپ لوگوں کی دلیری اور ذہانت قابل داد ہے, رضا کاشانی نے انتہائی تعریفی لہجے میں کہا. میں ابھی مسلم اصفہانی کی گرفتاری اور ان کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپا مارنے کا حکم دیتا ہوں. وزیر اعظم نے اس بار غصیر انداز میں ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا. ان کے چہرے پر چچراہٹ کے آثار تھے. بیکار ہے واسطی صاحب, اصفہانی اس بات کو جانتا ہے کہ اب وہ بے نقاب ہو گیا, اس لیے اب وہ زیر زمین چلا گیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہیڈ کوارٹر اب تک خالی ہو گیا ہوگا. اتنی بڑی تنظیم بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے یہاں آنے پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے, رضا کاشانی نے کہا. وزیر اعظم صاحب نے ہاتھ روک لیا. پھر اب کیا پریام ہے؟ وزیر اعظم نے الجھے رہتے سے کہا. آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں, شہزاد نے چھچکتے ہوئے کہا. ہاں ہاں کہو, بھلا اس میں ناراضگی کی کیا بات؟ وزیر اعظم نے کہا, اور رضا کاشانی بھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا. میرا پروگرام اب کھانا کھانے کا ہے, یقین کیجئے پیٹ میں بھوک کے مارے گھوڑے ریس لگا رہے ہیں, شہزاد نے جواب دیا. اور وزیر اعظم تو صرف مسکرا دیے, جبکہ رضا کاشانی کا بھرپور کہا گونج اٹھا, بہت خوب بہت خوب, آپ لوگوں سے مجھے بہت بہت امیدیں ہیں, آپ مجھے بہت پسند آئے, آپ کے ساتھ کام کرنے کا لطف آئے گا. رضا کاشانی نے کہا. کام کرنے کا یا ساتھ کھانا کھانے کا؟ شہزاد نے معصومیت سے کہا. اور رضا ایک بار پھر ہنس پڑا. وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر ملازم کو بلایا اور کھانا لگانے کو کہا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگنے کی اطلاع ملی. وہ سب وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں پہنچے, اور پھر وہاں پہنچتے ہی شہزاد اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا جیسے وہ صدیوں کا بھوکا ہو. جب تک کہ شہزاد نے تمام میز صاف نہ کر ڈالی, اس وقت تک خاموشی طاری رہی. اور کھانا منگواؤں؟ وزیر اعظم نے ازراہ اخلاق ان سے پوچھا. جناب کیا غضب کر رہے ہیں, کچھ بچا ہے؟ یہ تو سارے ملک کا غلہ کھا کر بھی ہاتھ نہیں روکے گا, فیصل نے بے اختیار کہا. اور وہ سب ہنس پڑے. کھانے کے بعد چائے کا دور چل پڑا, اور ایک بار پھر آئندہ کا پروگرام ڈسکس ہونے لگا. آپ ایسا کریں, میرے ساتھ چلیں, میری کوٹھی ہر طرح محفوظ ہے, وہاں بیٹھ کر ہم کالے گلاب کی تنظیم کے چار بڑوں کو تلاش کرنے کا کوئی پروگرام بنائیں گے. رضا کاشانی نے تجویز پیش کی. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, صرف چند لمحوں کے لیے مجھے اجازت دیجیے, میں ابھی آتا ہوں, وزیر اعظم نے کہا. پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلے. تھوڑی دیر کے بعد جب وزیر اعظم واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کے تین کارڈ تھے. ان کارڈ پر سنہرے رنگ کے عقاب تھے. یہ تین کارڈ ہیں, آپ رکھیں. اس کارڈ کو دیکھتے حکومت آران کا ہر فرد آپ کا حکم بجا لانے کا پابند ہوگا. وزیر اعظم نے کارڈ فیصل, شہزاد اور رضا کو دیتے کہا, اور انہوں نے شکریہ ادا کر کے کارڈ وزیر اعظم کے ہاتھ سے لے کر چپوں میں ڈالے, اور پھر وزیر اعظم سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے باہر آئے. انہوں نے وزیر اعظم سے وعدہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً انہیں صورتحال کے متعلق تفصیلات بتاتے رہیں گے. چند لمحات کے بعد رضا کاشانی کی کار کے قریب وہ تینوں پہنچ چکے تھے. ارے یہ کیسی کار ہے, انتہائی عجیب و غریب, فیصل اور شہزاد نے کار کو حیرت بھرے لہجے میں دیکھا. میں نے اسے اسپیشل آرڈر پر بنوایا ہے اور خود ڈیزائن کیا, اس میں بے پناہ خوبیاں ہیں, رضا کاشانی نے بڑے فخر کے لہجے میں کہا. واقعی بڑی حیرت انگیز کار ہے, انہوں نے کار میں سوار ہوتے کہا. پھر کار تیز رفتاری سے بڑھتی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلی. مسلم اصفہانی ایک چھوٹے سے کمرے میں بڑی ہی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا. اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار تھے. وہ شہزاد اور فیصل کے گرفت سے نکل جانے میں تو ضرور کامیاب ہوا, مگر اس سے معلوم تھا کہ اب تک وزیر اعظم کو اس کے متعلق رپورٹ مل گئی ہوگی, اور اس نے اب اسے ہمیشہ کے لیے کسی مجرم کی طرح زیر زمین ہی رہنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر تبدیل کرنا پڑا, اور چونکہ ہیڈ کوارٹر میں ایسی مشینری دست تھی جو فوری طور پر اکھاڑی نہیں جا سکتی تھی, اس لیے مسلم اصفہانی نے صرف وہاں سے آدمی ہی نکلوانے میں اپنی آفیت سمجھی تھی اور پورے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا. اور اب نئے ہیڈ کوارٹر کے کمرے میں وہ ٹہل رہا تھا. یہ ہیڈ کوارٹر پہلے عارضی تھا, مگر موجودہ حالات کے پیش نظر اسے مستقل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ یہاں ختم ہوا. کتاب کا وکیل سپارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں.